ریحن ہوا و جنودن اور لشکر. لم تروہا, نہیں تم نے دیکھا ان کو. تروہا نفی بالام جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے, ضمیر مفعول واحد مؤنث غائب کی. نہیں دیکھا, نہیں تم نے دیکھا ان کو. وکان اللہ اور تھا اللہ. بما تعملون بصیر, بما جو اس کو جو تعملون تم کرتے تھے, بصیرن دیکھنے والا, جو تم کرتے تھے اللہ ان کو دیکھ رہا تھا, دیکھنے والا ہے. اس جاؤکم, نہیں دیکھنے والا, ہاں دیکھنے والا. اس جاؤکم وہ آئے تم پر, من فوقہم تمہارے اوپر سے, من فوقہم تمہارے اوپر سے, و من اسفلا اور نیچے سے, منکم تمہارے, و از اور جب, زاغت الابصار اور جب کھلی کی کھلی رہ گئیں. زاغت جو ہے وہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے ضرب یضرب سے. ابصار آنکھیں, وبلغت القلوب اور پہنچ گئے قلوب حناجرا گلوں تک. وتظنون اور تم گمان کرتے تھے, باللہ اللہ کی نسبت, باللہ ظنونا گمان طرح طرح کے, ہنالکا وہاں, ہنالکا وہاں, ابتلیا آزمائے گئے. ابتلیا واحد مذکر غائب فعل ماضی مجھول کا صیغہ ہے, وہ آزمائے گئے. المومنون وزلزلوا اور ہلائے گئے, مومن زلزالن ہلایا جانا, شدیدن شدید, وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت ہلائے گئے. وَإِذْ اور جب, يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہنے لگے منافق, وَالَّذِينَ اور وہ لوگ, فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں, مَرَدٌ مرض ہے, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ نہیں, مَا نہیں, وَعَدَنَا اللَّهُ وَعَدَا کیا ہم سے, اللہ نے, وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے, الا غرورا مگر دھوکے کا. وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہتی تھی, قَالَتْ طَائِفَةٌ ایک جماعت, منہم ان میں سے, یا اہل یثرب اہل مدینہ ان میں سے, کہتی تھی ایک جماعت اہل مدینہ, لا مقام لا نہیں, مقام لکم کوئی جگہ تمہارے لیے, فرجعوا سو لوٹ چلو, وَيَسْتَأْذِنُوا واحد مذکر غائب کا ہے, اجازت مانگنا اور اجازت مانگتا تھا. فریقم ایک گروہ, منہم النبی ان میں سے, نبی سے, یقولونا کہتے تھے, انا بے شک, بیوتنا ہمارے گھر, عورتن کھلے ہیں, وما ہیا حالانکہ نہیں, ہیا وہ, بی عورتن کھلے نہیں, حالانکہ وہ نہیں کھلے, ان یوری دونا نہیں وہ چاہتے, الا فرارا مگر بھاگنا, ولو دخلت اور اگر داخل ہو جائیں, دخلت یہاں پہ فیل واحد مونس غائب فیل ماضی مجھول ہے, نصرہ ینصرو سے, علیہم ان پہ, من اقتاریحا ان کے اطراف سے، ثم پھر سوئلو کہا جائے ان سے، فتنتا فساد کے لیے، لآتوہا تو کرنے لگیں گے، ہا اس کو
لا
وما اور نا، جی
توها
لآتوہا، سوری لآتوہا، اور کرنے لگیں گے اس کو وما تلبسو اور نہ دیر لگائیں گے، بہا الا اس میں مگر، یسیرن تھوڑی سی بھی، سین 14 تک.
جی ٹھیک جواب اوکے صحیح معروف مساوی شروع کرتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا الى الاخر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة أحزاب کے اندر اب ہے واقعہ أحزاب، یعنی غزوہ خندق کا واقعہ، جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بھی بیان فرمایا اور ایک ایسی تصویر کشی کی کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر ڈوب جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ حقیقی منظر اس کے سامنے کھل کر آ گیا. تو ایسا تصور کر سکتا ہے انسان کہ جیسے کہ وہ خود وہاں پر موجود ہے، اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عشق و مستی کی جو داستانیں رقم ہوئی ہیں تو وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور جن حالات سے وہ لوگ گزر رہے تھے، جو مشکلات، تکالیف، آزمائشیں اور جو خوف والا ایک ماحول اس وقت بنا ہوا تھا ان کے آزمانے کے لیے، تو ان سب کو ہم ایکسپیرینس بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو دوسرے مفسرین نے بھی بہت تفصیل سے بیان کیا، تو ہم بھی اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مسلمانوں کو آپ کے مکمل اتباع اور اطاعت کی ہدایت تھی. اسی کی مناسبت سے یہ پورے دو رکوع قرآن کے غزوہ احزاب کے واقعے سے متعلق نازل ہوئے ہیں. قرآن کے اندر چیدہ چیدہ کچھ ایسے معاملات ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جن کے اوپر قرآن نے خوب کھل کے اور بہت ساری آیات اس کے اوپر لگائی ہیں. جیسے کہ واقعہ اف ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوب کھل کے کلام کیا، اور سورہ یاسین کے اندر آپ لوگوں نے بھی جو تفسیر پڑھی ہے, تو سورہ یاسین کے اندر بھی جو حبیب نجار کا واقعہ تھا, جو کہ ایک نبی بھی نہیں تھے, ولی تھے, ٹھیک ہے, تو ولی کا سے متعلق واقعہ, اور وہ نبی علیہ السلام کی امت میں بھی نہیں تھے, وہ پچھلی امتوں میں سے تھے, حبیب نجار, ٹھیک ہے, کوئی مشہور نبی کے صحابی بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن بس ایک نیک اللہ کے بندے تھے, ٹھیک ہے. ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری آیات میں بیان فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کے کزن تھے, فرعون کا جو کزن تھا, ٹھیک ہے, اس کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا سورہ مومن کے اندر غالباً, کہ جس نے کہ فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کری تھی اور اس کو جو ہے نصیحتیں کری تھی, اس کا بھی واقعہ کتنی ساری آیات میں بیان کیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب کے اندر بھی جہاں پر کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے, صحابہ کرام کی ولولہ انگیزی کا تذکرہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خاص واقعے کا تذکرہ, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا, ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر اگرچہ کہ عمومی طور پر ہمیں اجمال نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی دوسرے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اجمال کا طرز اختیار کیا, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن میں ایک ایک دو دو آیات میں نپٹا دیا اور تفصیلی احکامات نہیں دیے, تفصیلی معاملات نہیں بتائے, لیکن جہاں اللہ کے بندوں کا معاملہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ آتا ہے, تو ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں, اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب کھل کے کلام فرماتے ہیں, اس اجمالی کتاب کے اندر بھی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ یوسف اس کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت ہی ڈیڈیکیٹ کر دی اس واقعے کے اوپر, ٹھیک ہے. تو کیا چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے, ایمان والا بنتا ہے, تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام چیزوں کے اوپر اس کو فوقیت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے یعنی نظام بنائے, سورج بنایا, جس کی کہ اتنی بڑی, یعنی اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کی آگ کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی, اور اتنے ہزاروں لاکھوں میل تک اس کی گرمی پہنچتی ہے, اتنی طاقت والی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی, ٹھیک ہے. اور ستارے, کچھ ستارے تو سورج سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں فرماتے, ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے, ٹھیک ہے. کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ ایمان والوں کو اہمیت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنی زندگی شیطان کے مقابلے میں رحمان کے حوالے کر دی, ٹھیک ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے. تو اسی وجہ سے ایمان والا جو ہوتا ہے وہ مادی چیزوں, باقی چیزیں کیا ہیں, مادی چیزیں, ٹھیک ہے, مادی چیزوں کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتا, اس کی اصل توجہ ہوتی ہے ایمان پر ہوتی ہے, تاکہ وہ اپنا ایمان بنا کر کے اللہ کا مقرب بن جائے, ٹھیک ہے. اور اس کی توجہ اس کے بعد کس چیز پر ہوتی ہے, اپنے ایمان کے بعد کس چیز پر ہوتی ہے, دوسرے ایمان والوں پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ دوسرے ایمان والے پھر اس کے لیے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے ہی امپورٹنٹ ہیں. پہلے وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسروں کے ایمان کی فکر کرتا ہے, اور کن کے ساتھ جڑ کر کے رہتا ہے, اپنی زندگی کن کے ساتھ لگا دیتا ہے, جو ایمان والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اصل نعمت ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, انہی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی, یہی وہاں پر جائیں گے, اور میں نے ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے, میں نے ان کے ساتھ لگ کر کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ خود ہمیں بار بار حکم بھی فرماتے ہیں قرآن کے اندر, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو کیا حکم کیا, اپنے نبی کو حکم کیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, اپنے آپ کو ان ایمان والوں کے ساتھ نتھی کر لیجئے, ٹائی اپ کر لیجئے اپنے آپ کو ان ایمان والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور نبیوں نے دعائیں مانگی, ٹھیک ہے, کہ توفنا مسلموں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرمانا, ٹھیک ہے, توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملحق کر دینا, جوڑ دینا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ چیز اتنی اہم ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اے اللہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے کہ میں تیرے نیک بندوں کی نگاہوں سے گر جاؤں, یا میں ان کے دشمنوں میں شامل ہو جاؤں, میں ان کے مخالفین میں شامل ہو جاؤں, ٹھیک ہے، یہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے نا اس کے بعد اس کے لیے دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے، کہ نیک لوگوں کے ساتھ کہیں میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اسی وجہ سے سب سے پہلے اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہ کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے شر سے نیک لوگ متاثر ہو جائیں، نیک لوگوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے میرے شر سے، ٹھیک ہے، اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کی پہلے دعا مانگنی چاہیے، یہی سنت ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا ان اضل، کہ میں کسی کو گمراہ کروں، او اضل اور کوئی اور مجھے گمراہ کرے، ان اظلم او اظلم میں کسی پر ظلم کروں، یعنی اپنے شر سے حفاظت پہلے مانگتے تھے پھر دوسروں کے شر سے اپنی حفاظت مانگتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ احزاب بھی اسی کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایمان والوں کی کتنی اہمیت ہے کہ اپنے اجمالی قرآن کے اندر ان کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اسی کی مناسبت سے یہ پورے دو رکوع قرآن کے غزوہ احزاب کے واقعے سے متعلق نازل ہوئے ہیں، جس میں کفار و مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر یک بار کی حملہ اور سخت نزع کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا ذکر ہے، اور اس کے ضمن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات اور احکام ہیں. انہی بے بہا ہدایات کی وجہ سے اکابر مفسرین نے اس جگہ واقع احزاب کو خاص تفصیل سے لکھا ہے، خصوصاً قرطبی اور مظہری وغیرہ نے، اس لیے واقع احزاب کی کچھ تفصیل مع ان ہدایات کے لکھی جاتی ہے، جس کا اکثر حصہ قرطبی اور مظہری سے لیا گیا ہے جو کسی دوسری کتاب سے لیا ہے، اس کا حوالہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو مفسرین نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بھی توفیق دی کہ جب یہ سورہ احزاب آپ کے سینئر بیچ کو پڑھا رہے تھے تو پھر اس کے تفسیر سے بہت سارے یعنی بیانات کا پورا ایک سلسلہ ہوا، جس میں 8 بیانات تو ایک سلسلے کے تحت ہوئے تھے اور ایک بیان کا مسلم اس سلسلے سے ہٹ کر بھی تھا جو کہ اسی کے اوپر مشتمل تھا. واقع غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں، جیسے کہ ایک پارٹی سے ایک سو کالڈ اسلامی پارٹی دنیا میں آج بھی موجود ہے جس نے اپنا نام حزب اللہ رکھا ہوا ہے. اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی تھیں، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے. اور چونکہ اس غزوے میں دشمن کے آنے کے راستے پر بامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. غزوہ بنو قریظہ بھی، جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی در حقیقت غزوہ احزاب ہی کا ایک جز تھا، یعنی اسی سے ہی پھر وہ اسی کی کنٹینیویشن تھی غزوہ بنی قریظہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس کے دوسرے ہی سال میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، تیسرے سال میں پھر غزوہ احد پیش آیا، اور چوتھے سال میں یہ غزوہ احزاب واقع ہوا، اور بعض روایات میں اس کو پانچویں سال کا واقعہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اس صورت کے اندر جو پردے کے احکام نازل ہوئے تو اس کے بارے میں پانچویں سال کا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ صورت جو ہے وہ یعنی پانچویں سال میں ہی نازل ہوئی تھی، اور پانچویں ہی سال کے اندر غزوہ احزاب بھی واقع ہوا اور پردے کے احکامات بھی آئے. ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہے اس سے کوئی خاص فرق ہمارے اوپر تو نہیں پڑتا. بہرحال ابتدائی ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے. غزوہ احزاب کا حملہ بڑی بھرپور طاقت اور قوت اور پختہ عزم اور عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزوہ سب دوسرے غزوات سے زیادہ اشد تھا، क्योंकि इसमें हमला आवर अहजाब कुफार की तादाद, इसमें हमला आवर अहजाब कुफार की तादाद 12,000 से 15,000 तक बतलाई है, और इस तरफ से मुसलमान कुल 3,000, वो भी बेसरो सामान और जमाना सख्त सर्दी का। कुरान करीम ने तो इस वाकये की शिद्दत बड़ी हौलनाक सूरत में बयान फरमाई है, ज़ाग़तिल अबसारु बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजरा, ठीक है, वो बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजरा, ये आंखें फटी की फटी, खुली की खुली, खुली का मतलब हम उर्दू में इसको और ज्यादा कैसे बयान करते हैं, आंखें फटी की फटी रह गई, ठीक है, खौफ की वजह से, दहशत की वजह से, और यानी कलेजे मुंह को आने लगे, ठीक है। उर्दू का मुहावरा कलेजे के साथ है, वरना अरबी के अंदर कुलूबुल हनाजरा यानी दिल जो है वो गले में अटकने लगा ऐसे, यानी जाहिर जाहिरी तौर पर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कैफियात जुबान के मुहावरे में ऐसे बयान की जाती है। और जुलजिलु जिलजालन शदीदा, ठीक है, के सख्त जलजले में डाले गए, सख्त झंझोड़े गए, इसको कहते हैं झंझोड़ना, अंग्रेजी में कहते हैं देवर शेक्ड वेल, बहुत ज्यादा शेक किए गए, शुक वेल, देवर शुक वेल, मगर जैसे कि ये वक्त मुसलमानों पर सबसे ज्यादा सख्त था, वैसे ही अल्लाह ताला की नुसरत और इमदाद से इसका अंजाम मुसलमानों के हक में ऐसी अजीम फतह और कामयाबी की सूरत में सामने आया कि इसने तमाम मुखालिफ गिरोहों, मुशरिकीन, यहूद और मुनाफिकीन की कमरें तोड़ दी और आगे उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो मुसलमानों पर किसी हमले का इरादा कर सकें। इस लिहाज से ये गजवा कुफ्रो इस्लाम का आखिरी मार्का था, जो मदीना मुनव्वरा की जमीन पर हिजरत के चौथे या पांचवें साल में लड़ा गया। ठीक है, कोई सवाल अब तक? क्लियर है सब? यानी लास्ट मेजर बैटल थी, हालांकि फतेह मक्का को भी एक गजबा कहा जाता है, और उसके बाद गजबा हुनैन, ये सब भी हुए थे, लेकिन मेजर बैटल जो थी ना वो यही थी। जब भी आपको याद होगा कि इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये उस जमाने की वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है, क्योंकि अरब के अच्छा, वर्ल्ड वॉर का मतलब हम समझते हैं कि पूरी वर्ल्ड जो है वो वॉर में हो, हालांकि ऐसा नहीं होता। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी तो उसमें भी पूरी दुनिया नहीं इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है ना, बड़े बड़े जो मुल्क थे उस जमाने के वो इन्वॉल्व हुए थे, कोई साउथ अमेरिका के मुल्क और अफ्रीका के साउथ के जो मुल्क थे, ठीक है, वो सबको थोड़ी वर्ल्ड वॉर्स में इन्वॉल्व हुए थे। तो वर्ल्ड वॉर का मतलब ये नहीं होता कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। उसी तरीके से उस जमाने की वर्ल्ड वॉर जो थी वो उस इलाके की के हिसाब से वो तकरीबन एक वर्ल्ड वॉर कही जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो गई थी। इस वाकये की इब्तिदा यहां से हुई कि यहूद के कबीला बनू नुज़ैर और कबीला बनी वाइल के तकरीबन 20 आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से सख्त अदावत रखते थे, तो कम करमा पहुंचे और कुरैशी सरदारों से मुलाकात करके उनको मुसलमानों से जंग करने के लिए आमादा किया। कुरैशी सरदार समझते थे कि जिस तरह मुसलमान हमारी बुतपरस्ती को कुफर कहते हैं और इसलिए हमारे मजहब को बुरा समझते हैं, यहूद का भी यही ख्याल है, यानी यहूद भी हमारे बुतपरस्ती को कुफर समझते हैं, बुरा और बुरा कहते हैं, ठीक है, तो इनसे मुवाफिकत और इत्तेहाद की क्या तवक्को रखी जाए, ठीक है, यानी इतनी अकल इनमें भी थी, आज हम इस अकल से भी महरूम हो गए, ठीक है, जितनी अकल तो कुफार को भी थी कि वो समझते थे कि भाई अगर ये हमारे दीन के खिलाफ है, ठीक है, तो इनसे इत्तेहाद कैसे हो सकता है, अगर ये हमारे दीन के खिलाफ हैं तो इनसे इत्तेहाद कैसे हो सकता है। आज का मुसलमान ये बात नहीं समझता, आज का मुसलमान सिर्फ किसी के जो दुनियावी दावे होते हैं और दुनियावी तौर पर जो है वो अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो उसको दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, उसके साथ मिलके काम करना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये नहीं देखते कि ये शख्स हमारे दीन के खिलाफ है, या ये पार्टी या ये मुल्क जो है वो हमारे दीन के खिलाफ है, भाई ये कैसे हमारा हमारा साथी बन सकता है, ठीक है, तो क्या इतनी सी बात, क्या ये बात सही नहीं है कि वो लोग इस एतबार से वो लोग हमसे ज्यादा अकलमंद थे, ठीक, कि दीन को बुनियाद बनाते थे, राइट, और हम जो है वो दीन को बुनियादी बनाते, हम दुनियावी चीजों को बुनियाद बना करके दीन को जो है वो पसे पुश डाल देते हैं, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दीन को बुनियाद बनाया, ठीक है, और ये सोचा कि ये कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, फिर इसका इन्होंने हल ये निकाला कि کہ لیٹ دیم وربلائز، ٹھیک ہے، لیٹ دیم وربلائز، ان کو اپنی زبان سے ہم جب تک کہلوائیں گے نہیں کہ یہ ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے، تب تک ہم ان سے موافقت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ کفار مکہ نے یہ سٹینڈ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور آج ہم یہ سٹینڈ نہیں لیتے. ہم کسی سے اپنے دین کی مخالفت ترک کروائے بغیر اس کے ساتھ موافقت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ان سے موافقت اور اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے. اس لیے ان لوگوں نے یہود سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین اور مذہب کا اختلاف ہے، اور آپ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں، پہلے ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا دین بہتر ہے، ٹھیک ہے. یعنی اپنے دین کو پہلے انہوں نے پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے، کہ جن سے ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں ان کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے کہ ان کا دین بہتر ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمارے دین کو قبول پہلے کر لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بھی مشرک بن جائیں. یہ نہیں انہوں نے کہا یہودیوں کو کہنے کے لیے، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ موافقت پر کرنے سے پہلے اپنا دین قبول کروانا ضروری نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ سیاسی موافقت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اپنے مخالفین کے مقابلے میں آپ یہ تو چیک کریں نا کہ جی مخالفین کا دین ان کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دین ان کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ان یہودیوں نے اپنے علم و ضمیر کے بالکل خلاف ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ہیڈنگ لگائی کہ سیاست کے اکھاڑے میں جھوٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جی پاکستانی پولیٹیشنز خالی جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انڈین پولیٹیشنز خالی جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ سیاست کے اندر یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور یہاں پر کس سیاست کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر کفر اور باطل والی سیاست کی بات ہو رہی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کا جو یعنی یہ سیاست سے یہی مراد نہیں ہے. امور سلطنت چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے یا جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امور سلطنت چلانے کے لیے، انتظامی امور چلانے کے لیے، کیونکہ ایسی سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. امور سلطنت چلانے کے لیے اور انتظامی امور کو ہینڈل کرنے کے لیے جو آپ کے پاس آپ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور جو علم آپ کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں، اور وہ سیاست تو ہمارے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جس سیاست کی بات ہو رہی ہے یہ اس جھوٹی سیاست کی بات ہو رہی ہے جو کہ آج عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جھوٹ سچ کا کوئی معیار نہیں ہوتا. اس کے اندر تو آپ نے حکومت بنانی ہوتی ہے چاہے آپ کسی طریقے سے بھی بنائیں. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ جھوٹ بول دیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اگرچہ کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہیں بنی اسماعیل میں سے، لیکن وہ اسی دین کو لے کر کے آئے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صحیح دین پہ لے کر کے آئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دین کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے جھوٹ بول دیا صرف مشرکین کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ منع ہے، یہ چیز منع ہے کہ جھوٹ بول دو آپ، ٹھیک ہے. تو اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے، مگر اس پر بھی معاملہ یہ ٹھہرا کہ 20 آدمی یہ آنے والے اور 50 آدمی قریشی سرداروں کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینے لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بیت اللہ کو مانتے تھے نا، یہ کفار مکہ تو بیت اللہ کو مانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا. بیت اللہ کے ساتھ تو ان کو مسئلہ تھا نہیں، ان کو مسئلہ تو رسول اللہ کے ساتھ تھا، بیت اللہ کے ساتھ تو مسئلہ نہیں تھا نا، ٹھیک ہے. تو بیت اللہ کو انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ جی اس کے سینے کے ساتھ لگا کر کے وعدہ کریں گے تو یہ وعدہ جو ہے وہ زیادہ پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ یہودی جو ہے یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا قبلہ تو بیت اللہ تھا ہی نہیں، یہ تو بیت اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو ان کا تو قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر جو ہے ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، وہ ان کا جو ہے حج ان کا وہاں پر ہوتا تھا، عبادت بھی اسی کی طرف کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہیں پر ان کی دیواریں گریا ہے، وہیں پر سب کچھ ہے ان کا. لیکن انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر جو ہے وہ بیت اللہ کو اتنی امپورٹنس دے دی کہ وہاں پر اپنا سینہ لگا کر کے وعدے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب تماشے جو ہوتے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ تماشے اس زمانے یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جھوٹ اور جذباتی نعرے، ٹھیک ہے یہ کیا ہے، جذباتی نعرے ہیں نا کہ نہیں چھوڑیں گے اور آہ خون کا آخری قطرہ لگا دیں گے، گرا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے یہ جذباتی نعرے زمانے میں بھی تھے. تو انہوں نے جھوٹ بھی بولا اور جذباتی نعرے بھی لگائے کہ نہیں چھوڑیں گے اور ایک آدمی بھی زندہ رہے گا تو اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے. ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے کہ جی اس طرح کے جذباتی نعرے لگانے والے اور جھوٹ بولنے والے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن آگے جب وقت پڑتا ہے تو سارے بھاگ جاتے ہیں. اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم کا ایک عجوبہ، حلم اور کرم کا ایک عجوبہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے بیت سے چمٹ کر اللہ کے دشمن اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا معاہدہ کر رہے ہیں اور مطمئن ہو کر جنگ کا نیا جذبہ لے کر لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم کا عجیب مظہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب اسی وقت نازل نہیں کر دیا کہ بیت اللہ میں کیسا یہ معاملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانا تھا کچھ. ٹھیک ہے، حالانکہ بیت اللہ کے اندر اور گناہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر عذاب آیا بھی. ٹھیک ہے، وہ جو نائلہ اور کون تھا اس کا معشوق، کہ ان دونوں کافروں نے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ زنا کیا تھا. ٹھیک ہے، اس عورت اور اس مرد نے، تو اسی وقت ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اور یہ پتھر کے بن گئے. ٹھیک ہے، تو جب لوگ بیت اللہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت اور یہ مرد جو ہے یہ ان کا یعنی پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کے مجسموں کو جو مجسم ہو گئے تھے نا تو عبرت کی خاطر انہوں نے اٹھا کر کے ایک کو جو ہے وہ صفا کے اوپر رکھ دیا اور دوسری کو جو ہے وہ اٹھا کر کے مروہ پر رکھ دیا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بدعت جاری کر دی کہ صفا اور مروہ کی صحیح تو لوگ اس وقت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو صحیح کرے گا وہ صفا پر جا کر کے جو ہے نا وہ اس مرد کو تھپڑ مارے گا اور جو مروہ پہ پہنچے گا تو وہ مروہ میں جا کر کے اس عورت کو تھپڑ مارے گا. ٹھیک ہے، تاکہ اپنی نفرت کا اظہار کریں، لیکن یہ بھائی صحیح کا حصہ تو نہیں تھا، انہوں نے بدعت ایجاد کر دی. تو بدعت کیا ہوتی ہے، پھر تھوڑے عرصے میں جا کر کے جب وہ ایسے کام کرتے ہیں تو تھوڑے عرصے میں جا کر کے شیطان جو ہے اس کے اندر اپنا دخل ڈالتا ہے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ یعنی دین کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہوا یہی کہ جو ان کی اگلی نسلیں تھیں تو انہوں نے جو ہے وہ تھپڑ مارنے کی بجائے جو ہے وہ سمجھے، وہ یہ دیکھ کر کے سمجھے کہ جی ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ تھپڑ نہیں مار رہے ہوتے تھے بلکہ وہ عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کو چھو رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ان میں سے کسی نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ان کو جو ہے نا وہ چھونا جو ہے وہ عبادت ہے. تو اب جو ہے وہ یعنی بے لباس مجسموں کی باقاعدہ یعنی تعظیم اور احترام کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب بھی دیا ہے، لیکن یہاں جو معاملہ تھا وہ عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر فرمایا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کام لے رہے تھے. تو فرمایا کہ پھر ان کے اس معاہدے کا حشر بھی آخر قصے میں معلوم ہوگا کہ سب کے سب اس جنگ سے منہ موڑ کے بھاگے. یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلے غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین اسلام کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر استیصال کریں، یعنی سب مل کر ان کو شکست دیں یا ان کو ختم کریں. استیصال کا مطلب ہے نہیں دیکھا، آپ بھی اس پر ہم سے معاہدہ کریں. اور ان کو یہ رشوت بھی پیش کی کہ خیبر میں جس قدر کھجور ایک سال میں پیدا ہوگی، اور بعض روایات میں اس کا نصف، یعنی جتنی کھجور خیبر میں پیدا ہوتی ہے ایک سال میں اس کا آدھا، یہ قبیلہ غطفان کو دیا جانے کا وعدہ کیا، یعنی رشوت دی اور باقاعدہ ان کے ساتھ ایک پرائس سیٹ کری اس مدد کی. تو قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حسن نے اس شرط کے ساتھ ان سے شرکت کو منظور کر لیا اور یہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہو گئے. قبیلہ غطفان بہت ہی جنگجو قبیلہ تھا، یہ بھی شامل ہو گئے اور باہمی قرارداد کے مطابق مکہ مکرمہ سے قریشیوں کا لشکر 4,000 جوانوں اور 300 گھوڑوں اور 1,000 اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور مر زہران میں قیام کیا. یہاں قبیلہ اسلم اور قبیلہ اشجع اور بنو مرہ اور بنو کنانہ اور فزارہ اور غطفان کے سب قبائل شامل ہو گئے، جن کی مجموعی تعداد بعض روایات میں 10، بعض میں 12,000 اور بعض میں 15,000 بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مدینہ منورہ پر سب سے بڑا حملہ تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر 1,000 کا تھا، پھر غزوہ احد میں حملہ کرنے والا لشکر 3,000 کا تھا، اس مرتبہ لشکر کی تعداد بھی ہر پہلی مرتبہ سے زائد تھی، اور سامان بھی، اور تمام قبائل عرب اور یہود کی اتحادی طاقت بھی۔ تو یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ اچھا ذرا مجھے 2-4 منٹ کی بریک میں لینی ہے، ایک کام کر کے پھر واپس آتا ہوں۔ کہ مسلمانوں کی جنگی تیاری، اللہ پر توکل، باہمی مشورہ بقدر وسعت مادی وسائل کی فراہمی۔ تو یہ پوری تفصیلات، یعنی ایگزیکٹ جو وہاں پر معاملات ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی۔ کیسے اطلاع ملی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقاعدہ جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ جاسوسی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ایک جاسوس تھے، ٹھیک ہے، بھائی یہ جاسوس کیسے تھے؟ یہ تو بھائی چلو بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام، ٹھیک ہے، نہیں بھائی یہ بھی تو جاسوسی کرتے تھے، تو اسی وجہ سے کرتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو جاسوسی پر متعین کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ تعلق نہ بناتے نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، بلکہ نعوذ باللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی مدد نہ ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خصوصی مدد حاصل تھی، فرشتے مدد کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ تو فرشتے نہیں ہوتے۔ بھئی کیوں نہیں ہوتے آپ کے ساتھ فرشتے؟ بھئی یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں تھے، اس کو موضوع بحث بنانے کے بجائے یہ موضوع بحث ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی نہیں لے کر کے آتے، لیکن اللہ کی مدد دے کر کے ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، اگر ہم اللہ کی مان کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ تو ایک تو یہ جاسوسی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور دوسرا نبی علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال ڈالا کہ آپ انسانوں کو بھی جو ہے وہ بطور جاسوس کے متعین فرمائیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے لیے جاسوسی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا تھا کہ محاذ کی حرکت میں آنے کی اطلاع ملی۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو زبان مبارک پر آیا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جب کسی مشکل صورتحال کا پتہ لگتا ہے تو ان کی توجہ فوراً اللہ کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، اور دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے پھر مدد بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے، اس کے بعد اسباب کی بات ہوتی ہے، اور اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب سے رجوع کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ رجوع کون کر سکتا ہے؟ جو کہ مصیبت کے بغیر جو حالات چل رہے تھے، اچھے اچھے حالات جو چل رہے تھے، اس کی توجہ ان اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف بنی ہوتی ہے۔ جب اچھے حالات میں اللہ کی طرف توجہ بنی ہوتی ہے نا، تو مشکل حالات میں بھی کون پہلے یاد آتا ہے؟ وہی یاد آئے گا نا جس کی طرف آپ کی توجہ بنی ہوئی ہو۔ اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ اچھے حالات میں ٹی وی کی طرف بنی ہوئی ہو، یا فون کی طرف بنی ہوئی ہو، یا اخباروں کی طرف بنی ہوئی ہو، یا فاسق اور فاجر لوگوں کی طرف بنی ہوئی ہو اچھے حالات میں توجہ، تو جب برے حالات آئیں گے تو اس وقت آپ کی توجہ انہی کی طرف جائے گی۔ ایسے ہی برے لوگوں کے ساتھ پھر آپ جو ہے بیٹھ کر کے اپنا رونا شروع کر دیں گے، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی توجہ اچھے حالات میں بنانی ہوتی ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، تاکہ پھر برے حالات میں بھی وہ اللہ یاد رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ اچھے حالات میں اللہ کے ساتھ توجہ بنائی ہوئی تھی، تو جیسے ہی مشکل کی خبر آئی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی نگاہ اٹھی نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا بہتر کارساز ہے۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے اہل حل و عقد کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا۔ اہل حل یعنی جو یعنی مہاجرین اور انصار میں جو عقل والے تھے، اور جو یعنی کیا کہتے ہیں، تحمل والے لوگ تھے، بردبار لوگ تھے اور سینئر لوگ تھے، تو ان سب کو جمع کر کے پھر ان سے مشورہ لیا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اسباب کی بات کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اسباب جو کہ اپنے ساتھ رہنے والے انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسباب میں داخل ہوتے ہیں، اور آلات اور وسائل یہ بھی اسباب میں داخل ہوتے ہیں، تو ان سے مشورہ لیا. اگرچہ صاحب وحی کو در حقیقت مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ براہ راست حق تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے کام کرتے ہیں، مگر مشورے میں دو فائدے تھے. ٹھیک ہے، اب اس مشورے کی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیوں کیا، بس اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہوتا تو اس کے ریزنز دو تھے. ایک، امت کے لیے مشورے کی سنت جاری کرنا کہ بھائی میرے ساتھ تو جبرائیل اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست تعلق ہے نا، تمہارے ساتھ تو ایسا براہ راست تعلق نہیں ہوگا نا، تو اس وجہ سے تمہارے پاس وحی کا سلسلہ نہیں ہے، تو تم جو ہے نا وہ آپس میں مشورہ کیا کرنا. دوسرے، قلوب مؤمنین میں باہمی ربط اور اتحاد کی تجدید اور تعاون و تناسر کا جذبہ بیدار کرنا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو ایک رابطہ مزید بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ یعنی اتحاد، اس یعنی جب ایک مشورے پر متفق ہو جائیں گے تو پھر اتحاد کی بنیاد بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اتحاد کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، بے بنیاد اتحاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے، کوئی کاز ہونا چاہیے، کوئی کامن گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بیسس پر اتحاد ہوگا. ایسے نہیں اتحاد کی باتیں کرنے سے یا اتحاد کے نعرے لگانے سے یا اتحاد کے فضائل بیان کرنے سے اتحاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایک کامن گراؤنڈ اگر ہوگا تب تو فائدہ ہوگا ان سب چیزوں سے. ٹھیک ہے، اور اگر کامن گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے تو آپ جتنے بھی فضائل بیان کر دیں اتحاد کے، ٹھیک ہے، کہ اتحاد سے اتنے فائدے ہوتے ہیں اور اتحاد کے نہ ہونے سے اتنے نقصان ہوتے ہیں، تو بھائی آپ کی فضائل بیان کرنے سے اور نقصانات بیان کرنے سے اتحاد نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، آپ کو ایک کامن گراؤنڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کامن گراؤنڈ کیسے آئے گا؟ یہ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ مشورے سے آئے گا. جب آپ باہمی مشورہ کریں گے تب آپ متفق ہوں گے نا کسی ایک بات کے اوپر، اور جب متفق ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر آپ لوگ مل کر کے کام کریں گے، تو اس سے اتحاد پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کامن گراؤنڈ تو پہلے سے بھی موجود تھا ان لوگوں میں، لیکن اس خاص مسئلے میں بھی یہ کامن گراؤنڈ بن جائے تو اتحاد کی تجدید بھی ہو جائے اور تعاون اور تناسر کا جذبہ بھی بیدار ہو جائے. یہ مل جل کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تعاون، تناسر، باہمی مدد، باہمی تعاون، ٹھیک ہے، اون اور نصر یہ حروف اصلی ہیں اور باب تقابل سے ہیں، تقابل یا تقابل، تعاون یا تعاون. ٹھیک ہے، تو باب تفاعل میں کیا ہوتا ہے کہ باہمی کے معنی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد دفاع اور جنگ کے مادی وسائل پر غور ہوا. مجلس مشورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو ابھی حال میں ایک یہودی کی مصنوعی غلامی سے نجات حاصل کر کے اسلامی خدمات کے لیے تیار ہوئے تھے. کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی کہانی ہے، تو بالآخر ایک یہودی نے ان کو غلام بنا لیا تھا، اور بنائے کیسے تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا اور ان کو جو ہے وہ غلام بنا کر کے کسی یہودی کو بیچ دیا. تو یہ مصنوعی غلامی تھی. مصنوعی غلامی کا لفظ انہوں نے خاص کر یہاں پر استعمال کیا ہے، کیونکہ باقی جو غلامی ہوتی تھی وہ مصنوعی نہیں ہوتی تھی. جو جنگوں کے اندر لوگ غلام بنائے جاتے تھے تو وہ تو ایک رواج تھا اس زمانے کا، اور اس رواج کو اسلام نے بھی کنٹینیو رکھا، اور یہ بھی جو ہے یہ یعنی اسلام نے اس کو بھی کنٹینیو رکھا. یہ نہیں کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے جنگ کر کے جو ہے وہ ان کو آزاد کروا لیا، ایسا تو نہیں کیا نا، بلکہ اس یہودی نے جو ڈیمانڈز رکھی کہ اتنے کھجور لگاؤ گے اور جب وہ پھل دیں گے تب جو ہے میں تمہیں آزاد کروں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے میں ان کی مدد کری. ٹھیک ہے، اور جب ڈیمانڈز پوری ہو گئی تو پھر اس کو ان کو آزاد کرنا پڑا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو غلام بنائے گئے تھے یہ اس زمانے کے عرف کے مطابق غلام نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ ایک غلط طریقے سے غلام بنائے گئے تھے. قافلہ لوٹ کر کے ان کو غلام بنا لیا تھا، لیکن چونکہ یہ پردیسی تھے تو اس وجہ سے یہ کوئی احتجاج نہیں کر سکے اس کے اوپر. دوسرا یہ بھی کہ ان کو تو آلریڈی پہنچنا ہی تھا مدینہ منورہ میں، اور ان کا تو کوئی جاننے والا تھا نہیں کہ جو ان کے رہائش وغیرہ کا انتظام کرے اور ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں دے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس میں عافیت سمجھی ہوگی کہ بھائی مجھے تو رہنے کو ایک گھر مل رہا ہے نا، اور مجھے جو ہے وہ کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، تو تو بس مجھے تو یہی کرنا ہے نا, مجھے تو انتظار ہی کرنا ہے نا بیٹھ کر کے, تو مجھے کون سی جو ہے وہ یعنی شادی رچانی ہے, میرے تو بیوی بھی نہیں ہے, میرے تو بچے بھی نہیں, مجھے تو گھر چاہیے. تو یہ اس کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہوں گے, میں نے تو حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہی کرنا ہے. خیر, تو حضرت سلمان فارسی بھی شامل تھے جو ابھی حال میں ایک یہودی کی مصنوعی غلامی سے نجات حاصل کر کے اسلامی خدمات کے لیے تیار ہوئے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے بلاد فارس یعنی فارس کا جو ملک تھا, تو اس کے بادشاہ ایسے حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خندق کھود کر ان کا راستہ روک دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور بنفس نفیس خود بھی اس کام میں شریک ہو گئے. خندق کی کھدائی, یہ خندق جبل سلا کے پیچھے اس پورے راستے کی لمبائی پر کھودنا طے ہوا, جس سے مدینہ منورہ کے شمال کی طرف سے آنے والے دشمن آ سکتے تھے. مدینہ منورہ کا شمال یہ کس طرف ہے؟ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہے تو تبوک کی طرف نا, یعنی مدینہ منورہ کا جو شمال ہے وہ سعودی عرب کے نارتھ کی طرف, بیکاز مکہ مکرمہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے, ٹھیک ہے, یہ شمال میں نہیں ہے, یہ جنوب میں ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جس طرف رخ کرتے ہیں نا, قبلے کا جو رخ ہے, ظاہر مکہ مکرمہ کا وہی رخ ہے نا, وہ جنوب کا رخ ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ احد کا پہاڑ بھی ہے, اور باقی جو ہے وہ اس طرف کا علاقہ جس میں جبل سلا کا علاقہ بھی آتا ہے وہ بیسکلی شمال کا علاقہ ہے مدینہ منورہ کا. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے کہ جاسوسوں نے بتایا تھا کہ دشمن جو ہے وہ یہاں سے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مختلف جگہیں تھیں مدینہ منورہ میں انٹر ہونے کی, وہ جگہ جو تھی نا وہ سیکیور تھی, وہاں پر کچھ ایسے قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کے حامی تھے, ٹھیک ہے. تو ان قبیلے والوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ کافروں کو آنے کی اجازت دیں گے اپنے علاقے سے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ پہاڑ تھے کہ ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر کے یہ لوگ نہیں آ سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک یہی پاسبل انٹری پوائنٹ بنتا تھا, ٹھیک ہے, جہاں سے کہ یہ لوگ انٹر ہو سکتے تھے. تو دیکھیں احد میں بھی یہ لوگ ادھر ہی سے انٹر ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اسی شمال کی طرف سے انٹر ہوئے تھے, جبھی تو احد بھی تو شمالی کی طرف ہے نا, لیکن اس لڑائی کے لیے یہ لوگ احد کے دامن میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے, وہاں پہ جا کے لڑائی ہوئی تھی. لیکن اس والے غزوے کے اندر انہوں نے ان کو جو ہے وہ انٹری ہی روکنی تھی کہ یہ مدینہ منورہ کے شہر کے قریب ہی نہ آ سکیں, کیونکہ ان کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر یہ انٹر ہو گئے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ان کو باہر ہی باہر روکنے کا فیصلہ کیا گیا, ٹھیک ہے. تو ڈائریکشن تو یہ بھی وہی تھی جو کہ احد کے غزوے کے اندر ڈائریکشن تھی. تو فرمایا کہ یہ خندق قلعہ شیخین سے شروع ہو کر جبل صلح کے مغربی گوشے تک آئی, یعنی اگر آپ مسجد نبوی سے کھڑے ہو کر کے احد کی طرف دیکھیں تو شمال کا وہ ڈائریکشن ہے, اور مغرب کی ڈائریکشن کون سی ہوتی ہے؟ لیفٹ سائڈ پر, ٹھیک ہے. تو جبل صلح کے مغربی گوشے تک آئی, اور بعد میں اسے بڑھا کر وادی بطحان اور وادی رتونا کے مقام اتصال تک, یعنی جہاں پر یہ دونوں وادیاں ملتی تھیں, اتصال ہوتا تھا ان کا, وہاں تک پہنچا دیا گیا. تو اس خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی. چوڑائی اور گہرائی کی صحیح مقدار کسی روایت سے معلوم نہیں ہوئی, لیکن یہ ظاہر ہے کہ چوڑائی اور گہرائی بھی خاصی ہوگی جس کو عبور کرنا دشمن کے لیے آسان نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ گھوڑا تو اچھی خاصی لمبی چھلانگ مار سکتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی گھوڑے دوڑاتا ہوا آئے اور ایک چھلانگ مار کر کے خندق کے دوسرے پار پہنچ جائے. تو اتنی تو وہ چوڑی ہوگی نا کہ گھوڑا اس کے اوپر سے چھلانگ نہ مار سکے. ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی چھلانگ نہ, ظاہر ہے اس کی چھلانگ تو اتنی چوڑی نہیں ہوتی, اتنی یعنی اتنی زیادہ لمبی چھلانگ نہیں مار سکتا. اور دوسرا یہ کہ لوگ اس میں اتر اگر جائیں, ٹھیک ہے, رسی لگا کر کے اتر جائیں, تو دوسرے طرف جو ہے نا وہ آسانی سے چڑھ نہ سکے, ان کو رسی وسی کی ضرورت پڑے ان کو. لیکن جتنی دیر میں کوئی اتر کر کے چڑھنے کی کوشش کرے گا تو ادھر سے مسلمان آ کر کے اس کو جو ہے وہ پتھر برسا کر کے یا تیر مار کر کے اس کو گرا دیں گے, ٹھیک ہے. تو اتنی گہری بھی ہونی چاہیے, یعنی کم از کم ایک بندے کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 6 سے 7 فٹ ہوتی ہے ایک لمبے بندے کی, ٹھیک ہے. تو 6 فٹ 7 فٹ سے زیادہ اونچی اس کی گہرائی ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, فٹ کے حساب سے 6-7 فٹ سے زیادہ اس کی گہرائی ہونی چاہیے تھی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے خندق کھودنے کے واقعے میں آیا ہے کہ وہ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودتے تھے. تو 5 گز, اب گز کو جو ہے وہ آپ فیٹ میں تبدیل کر کے کنورژن کرنے کا تو مجھے یاد نہیں آیا پہلے, تو یعنی گز کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, یارڈز کہتے ہیں, یہ میٹر بھی نہیں کہتے, یارڈز کہتے ہیں. تو کتنے فٹ بنے گا, اس سے خندق کی گہرائی 5 گز کہی جا سکتی ہے. اسلامی لشکر کی تعداد تو اس وقت مسلمانوں کی کل جمعیت 3,000 تھی اور کل 36 گھوڑے تھے, یعنی ایک طرف جو ہے وہ کتنے ہزاروں گھوڑے تھے بلکہ کئی 100 گھوڑے تھے اور یہاں پر 36 گھوڑے تھے, 36. بلوغ کی عمر 15 سال قرار دی گئی. اسلامی لشکر میں کچھ نابالغ بچے بھی اپنے جوش ایمانی سے نکل کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو واپس کر دیا جو 15 سال سے کم عمر والے تھے. 15 سالہ نو عمر لے لیے گئے, جو ابھی ابھی 15 سال کے ہوئے تھے تو ان کو لے لیا گیا اس میں, جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سعید خدری اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں. جس وقت یہ اسلامی لشکر مقابلے کے لیے روانہ ہونے لگا تو جو منافقین مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے انہوں نے سرکنا شروع کر دیا. کچھ چھپ کر نکل گئے, کچھ لوگوں نے جھوٹے آزار پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت دینی چاہیے. یہ اپنے اندر سے ایک نئی آفت پھوٹی, یعنی باہر سے تو آفت آئی رہی تھی, اندر سے بھی آفت پھوٹی کہ منافقین جو ہیں وہ الگ ہونا شروع ہو گئے. مذکور صدر آیات میں انہی منافقین کے متعلق چند آیات نازل ہوئی ہیں. تو سیرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 3,000 ٹوٹل تھے لیکن 700 منافقین یہ کھسک کے الگ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, جیسے احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی اور 300 منافقین الگ ہو گئے تھے, لیکن 3,000 نہیں تھی, 3,000 تو یہاں پہ تھی نا, تو 3,000 میں سے 700 الگ ہو گئے تھے اور احد میں مسلمان 1,000 تھے, 1,000 میں سے 300 الگ ہو گئے تھے, صرف 700 رہ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ منافقین کا سلسلہ مدینہ منورہ میں مستقل چلتا رہتا تھا. قبائلی اور نسبی قومیتوں کا انتظامی معاشرتی امتیاز اسلامی وحدت اور اسلامی قومیت کے منافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا اور حضرات انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا. اچھا, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے منہ بولے بیٹے والے مسئلے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی تھے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس واقعے میں بھی ان کو ایک میجر پوزیشن دی گئی تھی. اس وقت مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات, بھائی چارے کے تعلقات بڑی مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم تھے اور سب بھائی بھائی تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا, حتیٰ کہ کل ہی ہم نے پڑھا نا کہ وراثت بھی ان کے درمیان جاری ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی اتنا زیادہ کلوزنس بن گئی تھی کہ وراثت کے بھی حقدار ہو گئے تھے ایک دوسرے کے. اس سے لیکن اب غزوہ خندق میں کیا کیا کہ ان کو الگ الگ ڈیل کیا, انصار کو الگ ڈیل کیا, مہاجرین کو الگ ڈیل کیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے تفریق کر دی, قبائلی بنیادوں پر تفریق کر دی اور نسلی بنیادوں پر تفریق کر دی اور فلانا, یعنی ایک سے ایک ہم باتیں کرتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قومیت اور اسلامی وحدت انتظامی اور معاشرتی تقسیم کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسلام یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ تم اپنے خاندانی جو آئیڈینٹی ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تم خاندانی آئیڈینٹی ختم کر دو, تم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہو. ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو پنجابی نہیں کہہ سکتے, تم اپنے آپ کو پٹھان نہیں کہہ سکتے, تم اپنے آپ کو بلوچی نہیں کہہ سکتے, سندھی نہیں کہہ سکتے, حیدرآبادی نہیں کہہ سکتے. یہ اسلام ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام کی ڈیمانڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم جو خود سے پڑھ لکھ کر کے علامہ بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو انہوں نے اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر علامہ اقبال کی شاعری, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو وہ بھائی شاعری الگ چیز ہوتی ہے اور شاعری کے اندر ساری چیزوں کو تھوڑی آپ لٹرلی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شاعری کے اندر تو ایک پیغام ہوتا ہے, ایک میسج ہوتا ہے جس کو سمجھنا پڑتا ہے. ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی کہ شاعری کے اندر کیا پیغام ہے. لیکن آج جو ہے وہ جاہل کا جاہل جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری سے جو ہے وہ یعنی دین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کیا دین سمجھ میں آئے گا؟ علامہ اقبال کی شاعری تو اس کو سمجھ میں آتی نہیں ہے, دین کے حق سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی ڈیمانڈس نہیں ہے دین اسلام کی. یہ جو تفریق ہے دین اسلام کہتا ہے یہ انتظامی معاملات کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو تم دین کی بنیاد نہ بناؤ. اللہ کے نزدیک مقام جو ہے وہ ان بنیادوں پر نہیں ہوتا, لیکن انتظامی طور پر ان بنیادوں کی تمہیں ضرورت ہے. اللہ نے تمہارا یہی سسٹم بنایا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر اللہ نے بانٹا ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے خود سے اپنے شعوب اور قبائل نہیں بنائے, اللہ نے تمہارے قبائل بنائے, ٹھیک ہے نا, قرآن خود اس کے اوپر گواہ ہے نا, اللہ نے تمہارے قبائل بنائے. بھائی جب اللہ نے قبائل بنائے ہیں تو تم ان قبائل کو کیوں ختم کرنے کے درپے ہو؟ تم نہیں ختم کر سکتے, اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کیسے ختم کرو گے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو تم اکرم کی بنیاد نہیں بنا سکتے, کیونکہ اللہ نے قرار دے دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ٹھیک ہے, کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا, چاہے وہ حبشی غلام ہو, چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو, چاہے وہ جو ہے ہندوستان کا رہنے والا ہو, چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہو, جو بھی زبان بولنے والا ہو, اگر تقوی والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بن جائے گا. اور اگر وہ قریشی ہو, کعبۃ اللہ کے برابر میں رہنے والا ہو, بلکہ کعبۃ اللہ کے حتیم میں بیٹھنے والا ہو, اگر وہ اللہ کے خلاف ہوگا, اللہ کے رسول کے خلاف ہوگا, تو وہ ابو جہل بن جائے گا, وہ ابو لہب بن جائے گا, وہ ولید بن جائے گا, پلید بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے بہت سمپل سی ہے, لیکن ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, اور پتہ نہیں لوگوں کی جو ہے وہ پروپیگنڈا کے شکار ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ہر جماعت پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دینے سے باہمی اعتماد اور تعاون اور تناسر کے جذبے کو تقویت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو خاندانی بنیادوں کے اوپر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کا جذبہ اور بڑھتا ہے, اور یہ انتظامی طور پر ایک فائدہ مند چیز ہوتی ہے. اگر ایسا نہ کریں تو پھر لوگوں کی انوالومنٹ ایک نیچرل طبعی طور پر جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس جنگ کے سب سے پہلے کام یعنی خندق کھودنے میں اس تعاون اور تناسر کا اس طرح مشاہدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین اور انصار کو 10-10 آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا, ٹھیک ہے, یعنی 10-10 کی جماعتیں بنائی, اور ہر جماعت کے اندر یا تو صرف مہاجر ہوتے تھے یا صرف انصار ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو ہر ایک کو جو ہے وہ اسائن کر دیا کہ تم نے یہاں سے یہاں تک خندق کھودنی ہے, ٹھیک ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے اور کام سے واقف اور مضبوط آدمی تھے, اور نہ انصار میں شامل تھے نہ مہاجرین میں شامل تھے, تو ان کے متعلق انصار اور مہاجرین میں ایک مسابقت کی فضا پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے, مسابقت سبقت لے جانے کی کہ ہم ان کو لے لیں, اور وہ کہتے تھے ہم ان کو لے لیں. تو مسابقت ایک پازیٹیو ٹرم ہے, ٹھیک ہے, مقابلہ جو ہے نا یہ بھی ایک پازیٹیو ٹرم بن سکتا ہے, لیکن اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے لفظ مقابلہ میں, اور مسابقہ کے اندر پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سبقت لے جانا یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, فل یتنافس المتنافسون کا بھی ترجمہ مسابقت سے ہی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر سعودی عرب میں جو حفظ کے مقابلے ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے اس کے لیے یہ لوگ مقابلے کا لفظ استعمال نہیں کرتے, یہ لوگ مسابقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک اچھی چیز ہے, پازیٹیو چیز ہے کہ قرآن کو بہتر یاد کر لینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا, تو مسابقہ. اسی وجہ سے یہاں پر بھی انہوں نے مسابقہ کی ٹرم استعمال کری ہے. انصار ان کو اپنے میں شامل کرنا چاہتے تھے اور مہاجرین اپنے میں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع نزاع کے لیے مداخلت کرنے کی نوبت آئی, ٹھیک ہے, امیر ہوگا تو رفع نزاع کے لیے مداخلت کرے گا نا, تو امیر ہی نہیں ہوگا تو پھر رفع نزاع کیسے ہوگا. اسی وجہ سے امیر جو ہے وہ یعنی ہونا یہ اسلام انسانی معاشرے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ 3 بندے جہاں پر ہو جائیں تو ضروری ہے کہ ایک ان میں سے امیر قرار دیا جائے, ورنہ پھر تینوں جائے اپنی اپنی بات کریں گے اور کوئی رفع نزاع کر نہیں سکے گا, تو اس وجہ سے پھر لڑائی دنگا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ سلمان و منا اہل البیتی, یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے, ٹھیک ہے. تو جس نے اپنے گھر کو چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بہتر گھر عطا فرما دیا, سلمان و منا اہل البیت. علماء دین کا کیا ایسا معاملہ ہے؟ کون سا والا معاملہ؟ یہاں تک ہی ہم پڑھیں گے, تو آپ یہ سوال ذرا کلیئر کر لیں, جواب دے کے کلاس ختم کرتے ہیں. کون سا والا معاملہ آپ کہہ رہی ہیں؟ مسابقت یا قبولیت علوم دین میں. علماء دین علوم دین میں مسابقت کرنا تو ایک پازیٹیو بھی ٹرم ہے نا, تو طلباء کے درمیان جو امتحان کے اندر مسابقت ہوتی ہے کہ کون اول آیا کون دوم آیا کس کے پاس اتنی, تو یہ ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس بھی کیے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کے ذریعے سے ایک مسابقت کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو طلباء کی حد تک بالکل یہ جائز ہے. اور علماء کے اندر جو مسابقت ہوتی ہے تو یہ مسابقت جو ہے یہ اس کے اندر یعنی کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہوتی, یعنی دوسرے کو پیچھا چھوڑ دینا سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ اس کو پیچھا چھوڑنے کے لیے نا اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کاٹنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, تو یہ ناجائز ہے. تو ان ناجائز چیزوں سے اگر بچ کر کے مسابقت کی جائے تو یہ جائز ہے اور بلکہ مستحسن ہے, اللہ تعالیٰ خود اس کا حکم دینے پر یتنافس المتنافسون. جیسے کہ اگر آپ نے جمعہ کا بیان سنا ہوگا تو اس میں وہ حدیث بھی بیان کری تھی نا کہ آخرت کے ثواب کی خاطر جو غریب لوگ تھے وہ امیر لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, تو ان کو پھر تسبیحات دے دی گئیں, پھر انہوں نے جو ہے یہ ساری چیزیں جو تھیں اسی کو تو مسابقت کہتے ہیں. باقی یہ کہ قبولیت والا معاملہ جو آپ کہہ رہی ہیں, تو بھائی قبولیت جو ہے وہ تو یعنی اس کا معیار جو ہے وہ تو تقویٰ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مسابقت کے اندر بھی اگر تقویٰ شامل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوگی. بہرحال یہ مسابقت اور قبولیت کو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ یعنی آگ اور پانی دو الگ الگ چیزیں ہیں, تو اب ان دونوں کو آپس میں ملا کر کے کوئی سوال کیا جائے کہ آگ کے اندر بھی پانی والی صفات ہیں یا پانی کے اندر بھی آگ والی, دو الگ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. مسابقت کی وجہ سے قبولیت ہونا یہ تو کوئی یعنی تھوڑا سا ان چیزوں کو الگ ہی رکھیں. قبولیت جو ہوتی ہے وہ دل کی نیت کے اوپر ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ, یہ دو شرطیں ہوتی ہیں قبولیت کی, ٹھیک ہے. تو جو ان دونوں شرطوں کو پورا کرے گا, بلکہ علماء نے تو چار شرطیں لکھی ہیں قبولیت کے لیے, لیکن کم از کم یہ دونوں شرطیں تو ہوتی ہیں نا کہ نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو, تو اس سے قبولیت ہو جاتی ہے. باقی مسابقت اسی وقت ہوگی جب آپ کا ایک ایسا ماحول بنا ہوگا, ایک ایسا یعنی نظام بنا ہوا ہوگا کہ جس کے اندر یعنی ایک سسٹم کے تحت آپ رہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک مدرسے کے طلباء ہیں تو وہ سارے کے سارے ایک نظام کے اندر ہیں نا, اب اس مدرسے کے طلباء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ نمبرز لینے کی, اور اس اساتذہ کی آنکھوں میں جو ہے وہ یعنی نظروں میں آنے کی, اساتذہ کی دعائیں لینے کی. شیخ ایک شیخ ہوتا ہے اس کے کئی مرید ہوتے ہیں, تو اس شیخ کے قریب آنے کے لیے مرید بھی اسی طریقے سے مسابقت کرتے, ٹھیک ہے, اور یہ چیز احسن ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی خاطر صحابہ کرام کے درمیان بھی مسابقت رہتے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ ایک صحابی کا تو وہ حدیث مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ بھی لیا کہ میں آپ کے نزدیک زیادہ قریب ہوں کہ عمر زیادہ قریب ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سچ جواب دینا تھا نا, نبی علیہ السلام عمر زیادہ قریب ہے, ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے شروع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہ میں آپ کے زیادہ قریب ہوں کہ ابو بکر صدیق زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھائی ابو بکر صدیق زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے, پھر پوچھا عمر یا میں, پھر عمر زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ان میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے لیے بھی مسابقت رہتی تھی, ٹھیک ہے. تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ پر مستحسن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اس کی وجہ سے قبولیت بھی آپ کی افضل ہو جائے گی. بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو مسابقت کا ایسا کوئی نظر بھی نہیں آتا کہ وہ کسی کے ساتھ مسابقت کر رہے تھے. ہاں عمر رضی اللہ عنہ کی مسابقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنی مشہور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس مسابقت کے جذبے کے باوجود وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے تو نہیں بڑھ گیا نا قبولیت میں. قبولیت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ملی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو نہیں مل سکی, لیکن مسابقت کتنی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو مسابقت کرتے تھے یہ تقویٰ کے ساتھ مسابقت کرتے تھے. آج کے دور میں ایک مصیبت ہم نے یہ بھی دیکھی, بلکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے کوئی غلطی کری ہو تو معاف فرمائے, کہ شیخ کے قریب ہونے کے لیے نا باقاعدہ دوسروں کو کاٹنا شروع کر دیتے, ٹھیک ہے نا, دوسروں کے راستے میں حائل رکاوٹیں حائل کرنا شروع کر دیتے, حتیٰ کہ شیخ کے سامنے دوسروں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے, ٹھیک ہے, کہ اس نے یہ کیا اس نے, اور نیت کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کے عمل سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ ان کی نیت دراصل یہی ہے کہ شیخ کی آنکھوں میں ان کو جو ہے نا ذرا برا بنا کر کے پیش کیا جائے تاکہ وہ بری بنے گی تو میں آگے بڑھ جاؤں گی, میں شیخ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو ایسی حرکتیں, تو ہم دنیا جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ شیخوں کے ساتھ آ کر کے مل گئے ہیں لیکن دنیا کی محبت تو نہیں گئی نا. تو دنیا کی محبت جہاں بھی ہوگی تو وہ تو پھر اپنا رنگ دکھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی طرح کے رنگ دکھاتی ہے کہ بھائی دوسرے ان کی جو ہے وہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم شیخ کے نزدیک آگے ہو جائیں. تو یہ والی مسابقت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. مسابقت کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے, چاہے جس درجے میں بھی قبولیت ہو لیکن تقوی کے بغیر مسابقت کی قبولیت نہیں ہو سکتی. بہرحال تو کلاس ختم بھی کرنی ہے, اگر کوئی اور بھی سوال کا حصہ ہوتا ہے کلاس میں پوچھ لیجیے گا ضرور سے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم. I don't know.